الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اذ بدرو بھیجے محمد والے محمد پر زان محترم صلح امام حسن کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور ہم نے عرض کیا تھا کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام صلح کرنا نہیں چاہتے تھے، صلح پہ مجبور ہوئے ہیں۔ لہذا امام کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ امام صلح پسند تھے، یہ جملہ امام کی توہین بھی ہے اور امام کے اوپر تہمت بھی ہے۔ حضرت محترم، امام کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو خود مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام ایک جنگجو کی حیثیت سے سامنے آئے۔ آپ دیکھیں جنگ جمل میں مولا امام حسن مشتبہ بڑے بھرپور طریقے سے اگلی صفوں میں امام حسن مشتبہ نے جنگ لڑی ہے اور اس قدر بہادری کے ساتھ میرے مولا امام حسن مشتبہ نے جنگ لڑی ہے کہ حتیٰ در جنگ صفین کے اندر جب امام بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، امام حسن بھی اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی، تو اس وقت میں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ حسن مشتبہ کو کہو واپس آ جائیں، حسین ابن علی کو کہو واپس آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل آل محمد منقطع ہو جائے ان کی شہادت کی وجہ سے، مجھے خطرہ ہے کہیں حسن مشتبہ اور حسین ابن علی قتل ہو جائے۔ تو ذرا گرامی، یہ جو ایک تہمت ہمارے امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام پر لگائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، بزدلی کی یا اس طرح کی تہمت لگائی جاتی ہے کہ امام صلح پسند تھے، تو میرے خیال ہے تاریخ کی روشنی میں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ جو صلح کا باعث بنی، چند چیزیں صلح کا باعث بنی ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ مولا علی کے زمانے میں، مولا علی کا جو زمانہ ہے تقریباً 5 سال کا حکومت کا، ان 5 سالوں میں مسلمان مسلمانوں سے جنگ لڑتے رہے، جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی رکاب میں لڑی گئی، اور وہ آپ کو معلوم ہے کن سے لڑی گئی، نہ کفار سے نہ مشرکین سے، بلکہ وہ جنگ مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ لہذا وہ لوگ کہ جنہوں نے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت شکنی کی اور مولا سے جنگ کے لیے نکلے، مولا مجبور ہوئے کہ ان سے جنگ لڑے۔ لہذا یہ 3 جنگیں انتہائی خطرناک جنگیں تھیں اور ان جنگوں میں مسلمانوں کا بہت زیادہ خون بہا تھا، لہذا مسلمان ان جنگوں کی وجہ سے انتہائی حوصلے کھو چکے تھے، خستہ حال ہو چکے تھے۔ ایک جنگ لڑنا ہی مشکل ہوتا ہے، چلے جائے کہ 3 جنگیں، اور رفا، آسائش، پرسکون زندگی، پرآسائش زندگی کے کیا کہتے ہیں اپنا عادی ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ پرآسائش زندگی گزاریں۔ لہذا زنِ گرامی، مولا امام حسن مشتبہ اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ بہت تھکے ہوئے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ایک پہلو اس صلح کا یہ تھا کہ جب امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر ما معاویہ کے لشکر کے مقابلے میں آیا ہے. تو جیسے ہی یہ اطلاع رومیوں کو پہنچی ہے, روم والوں کہ جنہیں مسلمانوں نے شکست دی تھی, جب ان کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں درگیری شروع ہونے والی ہے, جنگ شروع ہونے والی ہے اور دو فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں, تو رومیوں نے ایک بہت بڑا عظیم لشکر تیار کیا. کس کی خاطر؟ تاکہ وہ بلاد اسلامی پر حملہ کر کے بلاد اسلامی پر قبضہ کر لیں. مسلمان آپس میں لڑیں گے اور پیچھے سے رومی ان پر حملہ کر کے عالم اسلام کو تہس نہس کر کر ان کی سرزمین پر قبضہ کر لیں. لہذا یہ خبر امام اثر مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی, یعنی یہ بھی ایک پہلو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کا ہے. دوسری طرف جو امام کا لشکر تھا, دیکھیں نا, اگر کوئی شخص جنگ لڑنا چاہتا ہے تو جنگ لڑنے کے لیے جہاں بیرونی عوامل کا سازگار ہونا ضروری ہے, وہاں اندرونی طور پر بھی عوامل کا سازگار ہونا ضروری ہے. لہذا امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فوج تھی وہ افسوس کے ساتھ انتہائی تھکے ہوئے لوگ تھے, انگوش شمار افراد تھے کہ جو دل و جان سے امام حسن مشتبہ کے ساتھ تھے, جو لڑنا چاہتے تھے, جو امام کے ہر فرمان پر جان دینا چاہتے تھے, لیکن وہ انگوش شمار تھے. اکثریت قاطع امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج کی, وہ سب کے سب جنگوں سے تھکے ہوئے تھے, ہارے ہوئے تھے, وہ دل سے چاہتے ہی نہیں تھے کہ جنگ لڑے. لہذا اذان گرامی, یہ جو تاریخ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ مولا امام حسن مشتبہ پر یہ تہمت لگائی گئی کہ امام حسن تو صلح چاہتے تھے لیکن لوگ جنگ پر ابھار رہے تھے, حالانکہ معاملہ برعکس تھا کہ امام جنگ پر ابھار رہے تھے, امام خطبے دے رہے تھے اور لوگ جنگ سے گریزاں تھے, جنگ سے بھاگ رہے تھے. لہذا زان گرامی, آپ دیکھیں کہ جب معاویہ کی فوج شام سے چلی ہے, اس وقت میں امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوفہ میں آئے اور مسجد کوفہ میں امام نے خطبہ دیا, بڑا حماسی قسم کا, جذباتی قسم کا جنگی خطبہ. ظاہر ہے کہ ایک حماسی خطبہ ہوتا ہے, جذباتی خطبہ ہوتا ہے, اور خصوصاً اگر ایک معصوم خطبہ دے تو آپ سوچیں اس خطبے کے جو میٹر ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا اور جذبات و احساسات کس طرح کے ہوں گے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ امام نے اس قدر آتشی خطبہ دیا, لیکن اس آتشی خطبے کے نتیجے میں ایک شخص بھی کھڑا ہو کر امام کی بیعت نہیں کرتا, امام کی تائید نہیں کرتا, ایک شخص بھی, ہزاروں افراد مسجد کوفہ کے اندر موجود تھے, لیکن کسی شخص نے کھڑے ہو کر امام حسن مشتبہ کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا چاہتے ہیں امیر شام سے. بعد میں امام دوبارہ سے کوفے میں گئے اور جا کر لوگوں کو آمادہ کیا, تو تقریباً 4000 افراد امام کے ساتھ آمادہ ہوئے. درود بھیجے محمد والے محمد. اچھا, کوفے کی جو ڈیموگرافی ہے اسے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہاں جو آبادی تھی کس قسم کی آبادی تھی. کوفے میں مختلف قسم کے عقائد رکھنے والے لوگ موجود تھے, مختلف اقوام سے اور مذاہب سے اور نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے, یعنی ایک قوم نہیں تھی, ایک نظریہ رکھنے والے لوگ نہیں تھے فقط, جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ فقط شیعہ وہاں پر موجود تھے, نہیں, بلکہ کوفے کے اندر اس وقت امویوں کے حامی بڑی تعداد میں موجود تھے, بنی امیہ کے حامی, اسی طرح سے خوارج کے افراد جو بچے کچے تھے 12000 افراد جو لشکری تھے, باقاعدہ جنگجو تھے, 12000 لشکری خوارج کے موجود تھے. ان کی اپنی ایک فلسفی تھی, ان کا اپنا ایک نظریہ تھا, ان کا اپنا ایک موقف تھا, اور وہ اپنا ایک باقاعدہ ایک کلچر رکھتے ہیں, ایک مکتب رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کوفے کے اندر کس کی تھی؟ نیوٹرل لوگوں کی تھی، بے طرف لوگوں کی تھی. بقول قرآن مجید لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ہم اس طرف ہیں نہ اس طرف. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی الحمدللہ بڑی تعداد جو ہے بے طرف لوگوں کی پائی جاتی ہے. یعنی جب بھی حق کے لیے قیام کرنے کا موقع آئے تو آپ کو اکثریت قاطع کون سی ملے گی؟ بے طرف لوگوں کی ملے گی. وہ کہتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں، فتنہ ہے، فتنے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس زمانے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے، ایک طرف مولا علی ہوتے تھے، دوسری طرف مولا علی کے مد مقابل دوسرے لوگ ہوتے تھے. لوگ اس زمانے میں بھی یہی کہتے تھے بھائی فتنے میں نہیں پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہے، یا علی کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اقتدار کی رسہ کشی، یہ سب سیاست بازیاں ہیں، پارٹی بازیاں ہیں، تنظیم بازیاں ہیں، ساری لڑائیاں ہیں، ذاتیات ہیں اور کچھ بھی نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں بھی اسی طرح سے تھا، اکثریت لوگوں کی بے طرف تھی، نیوٹرل تھی. اور امام حسن مجتبیٰ کو جیسے میں نے کل عرض کیا، اذان گرامی کس حد تک جانتے تھے، وہ بہت کم معرفت رکھتے تھے امامت کی. امام کو حجت خدا نہیں سمجھتے تھے، امام کو معصوم نہیں سمجھتے تھے، امام کو منصوص من اللہ نہیں سمجھتے تھے، امام کو علم لدنی کا حامل نہیں سمجھتے تھے. بس یہ سمجھتے تھے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کی تھوڑی سی تعریف کر دی ہے، اور اپنے داماد اور اپنی بیٹی کی تھوڑی تعریف کر دی ہے، جیسے ہم لوگ بھی اپنے داماد اور بچوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے داماد بچوں کی تعریف کر دی، تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. لہذا یہ لوگوں کا، اذان گرامی، اکثر مسلمانوں کا، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، اکثر مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ تھا. لہذا اذان گرامی، میں آج کے زمانے میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی بھی جب حق و باطل آپس میں ٹکرائیں تو اذان گرامی، ہم جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کبھی ہمیں بے طرف نہیں ہونا چاہیے. ہم کہ نہ ہم ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، نہیں، بلکہ وہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، ایک دفعہ درود بھیجو مولا علی کے ذات پر، مولا علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ کن فی الفتنت کابن اللبون، کہ جب فتنے سر اٹھائیں تو کیسے بن جانا؟ اونٹنی کے اس بچے کی مانند بن جانا کہ نہ اس پر سواری کی جا سکے اور نہ اس کا دودھ نکالا جا سکے، نہ اس پر سواری ہو سکے نہ اس کا دودھ نکالا جا سکے، یعنی اونٹنی کے اس بچے سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو امام فرماتے ہیں کہ فتنوں کے موقع پر اس طرح سے بچ جانا. تو اب ہمارے عام طور پر ہمارے یہاں جس نے یہ قول پڑھ لیا وہ کہتے ہیں بس اسی پر عمل کرنا ہے میں نے، چاہے مولا علی اور دشمن علی آمنے سامنے ہو جائے تب بھی مجھے ابن لبون بننا ہے، یعنی اونٹنی کے اس بچے کی مانند بننا ہے، کہ نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ. اور ہم اس اس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہم نتیجہ کیا لیتے ہیں؟ نیوٹرلیٹی کا، یعنی بے طرف ہونے کا، نہ ہم اس کی طرف ہیں نہ اس کی طرف. اذان گرامی، ایک بہت بڑا اشتباہ ہے. رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اس قول کی بڑی اچھی تاریخ تشریح کی ہے اور تفسیر کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں، بے طرف ہو جائیں، نہ حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ ہیں، نہیں، بلکہ کہا کہ حق کے ساتھ باطل کے مقابلے میں ایسے محکم طریقے سے جڑ جاؤ، ایسے محکم طریقے سے کھڑے ہو جاؤ کہ باطل نہ تمہارے اوپر سواری کر سکے نہ باطل تمہارا دودھ نکال سکے. یہ رہبر معظم کی تفسیر ہے، آپ دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ شجاع آدمی ہے نا، بہادر آدمی ہے، بابصیرت آدمی ہے، اہل علم ہے، مولا علی کے فرمان کو سمجھتے ہیں. ذہن گرامی، ہم جو بہانے بازی کرتے ہیں نا، ہم دیکھیں کیا معنی نکال لیں نیوٹرلیٹی کا، بے طرف ہو جاؤ، نہ حق کا ساتھ دینا ہے نہ باطل کا ساتھ دینا، نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں اور نہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم تو درمیان میں ہیں. یعنی اگر مسلمانوں اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو ہم کسی کی طرف بھی نہیں ہیں. یہ کون سا موقف ہے بھائی؟ اگر پاکستان پر حملہ ہو جائے تو آپ بے طرف ہو گئے، پاکستان پر حملہ ہوگا تو آپ کے گھر پر بھی حملہ ہوگا، آپ کا گھر بھی نہیں بچے گا، آپ کی ناموز بھی نہیں بچے گی، تو آپ بے طرف رہو گے. جنگوں میں بے طرف نہیں رہا جاتا، جنگوں میں عام طور پر آپ کو ایک موقف اختیار کرنا پڑتا ہے، خصوصاً جب معرکہ حق و باطل کا ہو. فضائل گرامی، آج بھی آپ دیکھ لیں خلیج فارس میں امریکی بیڑے موجود ہیں اور مسلسل ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہاں پر ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بیان دیا کہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ہم ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، وہ بھی ابن لبون ہیں، یعنی بے طرف. کیوں؟ اس لیے کہ آل سعود کی نمک حلالی بھی کرنی ہے، افسوس کے ساتھ. لہذا اذان گرامی، پاکستان بے طرف نہیں رہ سکتا. اگر خلیج فارس میں جنگ چھڑے گی تو پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکتا. یہ جنگ ایک وسیع جنگ ہوگی، اس میں کوئی لا تعلق نہیں رہ سکتا، ایک عالمی جنگ ہوگی، اس میں پاکستان کو ایک موقع بھی اختیار کرنا پڑے گا. لہذا ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ شروع سے ہی ایک درست موقف اختیار کریں، غلط موقف اختیار نہ کریں. سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. ایک طرف آپ بیان دیتے ہو کہ جناب اگر حجاز پر حملہ ہوا، سعودی عرب پر حملہ ہوا، مکہ مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یعنی ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آل سعود کوئی مکہ اور مدینہ کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کہتا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بے بصیرتی اور انتہائی غیر عاقلانہ اور غیر دانش مندانہ ہمارا موقف ہے ہمارے پاکستان کا، کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم بے طرف ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بے طرف نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہیں. تو اصل میں تو یہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے بہرحال ہماری پاکستانی قوم کو اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی غیر دانش مندانہ اقدام نہ کریں کہ جس سے پاکستان بھی جہنم بنے اور پاکستان بھی کسی جنگ کی لپیٹ میں آئے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو جان محترم، ایک طبقہ تھا جو بے طرف تھا، دوسرا طبقہ جو آخری طبقہ وہاں پر پایا جاتا وہ خالص اور مخلص تھے آل محمد علیہ السلام کے، مولا علی کے چاہنے والے تھے، مولا امام حسن مشتبہ کے ماننے والے تھے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ طبقہ انگوش شمار تھا، انتہائی محدود لوگ تھے کہ جو کوفے کے اندر موجود تھے. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ایک بہت بڑے فقی اور بہت بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، فرماتے ہیں کہ شیخ مفید ارشاد میں کہ عراقی بہت سستی کے ساتھ آمادہ ہوئے امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے، اور ان کے بھی مختلف گروہ تھے، یعنی امام حسن مشتبہ کے اب فوج کی جو وہ تھی، آپ کیا کہیں اس کو، ان کی جو سوچ تھی، ان کے جو طبقات تھے وہ ایک طبقہ نہیں تھا، ایک فکر کے نہیں تھے، ایک نظریے کے نہیں تھے. جیسے کوفے کے مختلف مزاج اور مذاہب تھے، اسی طرح سے امام حسن مشتبہ کی فوج میں بھی وہی معاشرے کے لوگ شامل ہوئے. شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اس میں ایک گروہ، یعنی جو امام حسن مشتبہ کی جو فوج تھی اس میں ایک طبقہ کون سا تھا؟ خالص شیعان علی کا تھا، خالص شیعان علی کا تھا، جو بہت تھوڑا تھا. دوسرا جو طبقہ تھا وہ کون تھے؟ وہ لا محالہ خوارج تھے. اب وہ اعلان کر کے نہیں آئے کہ ہم خوارج ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے خوارج باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس فوج کے اندر، لشکر کے اندر شامل ہوئے. کیوں؟ اس لیے محبت امام حسن میں نہیں بلکہ دشمنی معاویہ میں، وہ ہر حال میں معاویہ سے جنگ لڑنا چاہتے تھے. ادھر امام حسن کے بھی مخالف تھے، ادھر معاویہ کے بھی مخالف تھے، لہذا معاویہ سے جنگ لڑنا چاہتے تھے. لہذا انہیں ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ جس کے وسیلے سے وہ معاویہ کے ساتھ جنگ لڑے، لہذا وہ اس فوج کے اندر شامل. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ خوارج جو امام حسن کے بھی مخالف تھے لیکن امام کے لشکر میں شامل تھے. اسی طرح سے ایک طبقہ کون سا تھا؟ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ مفاد پرست لوگوں کا تھا، مال غنیمت لوٹنے والا، جنگ جیتنے کے بعد ما مناسب اور عہدوں کو حاصل کرنے والا دنیا پرس اور دنیا دار قسم کا طبقہ جو ہمیشہ سے ہر جنگ میں اور ہر لشکر کے اندر موجود رہا ہوتا ہے. لہذا یہ طبقہ بھی ایک بڑی تعداد میں موجود تھا. اسی طرح سے شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ بھی تھا کہ جو انتہائی شکاک اور دو دلی کا شکار تھا, دو دل رکھنے والا تھا. یعنی کبھی وہ امیر شام کے بارے میں سوچتے تھے, کبھی امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں سوچتے تھے. امام حسن کی بہت زیادہ افضلیت کے قائل نہیں تھے, لہذا شک میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ آیا ہم امام حسن مصطفیٰ کا جو ساتھ دے رہے ہیں درست دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں, کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی کفر کا شکار ہو جائیں, کہیں ایسا تو نہیں ہم جہنم میں چلے جائیں چونکہ مسلمانوں سے جنگ لڑ رہے. تو یہ دو دلی کا شکار طبقہ بھی امام کی فوج میں موجود تھا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. اور پانچواں طبقہ جو شیخ مفید نے لکھا ہے وہ کیا ہے, جو قوم اور قبیلے کی بنیاد پر, قوم و قبیلے کے تعصب کی بنیاد پر امام کے ہمراہ ہوا تھا, نہ دین کی وجہ سے. یہ نہیں تھا کہ امام کو امام مانتے ہوئے, حجت خدا مانتے ہوئے, سر تسلیم خم کرتے ہوئے, امام کی اطاعت کرتے ہوئے امام کا ساتھ دینے آئے تھے, نہیں, بلکہ قوم و قبیلے کی وجہ سے. چونکہ ان کا قبیلہ امام حسن کے ساتھ ہو گیا لہذا وہ بھی امام کے ساتھ ہو گئے. لہذا اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام کا جو لشکر تھا وہ کس قدر تضادات کا مجموعہ تھا. یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال ایک مظلومیت ہے کہ جو لوگ آئے بھی وہ بھی اس طرح کے مزاج کے حامل تھے. لہذا امام نے جو آخری خطبہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو مدائن میں دیا, مدائن تک فوج گئی تھی جنگ لڑنے کے لیے, تو امام نے جب وہاں پر ایک بڑا آتشی قسم کا, جذباتی قسم کا خطبہ دیا اور جنگ پر لوگوں کو ابھارا, تو وہاں پر امام نے آخر میں یہ کہا کہ دیکھو معاویہ نے مجھے صلح کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ میں آپ سب کی جان خلاصی کر دوں گا, اور لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس نے جو پیشکش کی ہے وہ انتہائی ذلیلانہ پیشکش ہے, ویسی پیشکش ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی تذلیل ہے. لہذا اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ زندہ رہو تو معاویہ کی صلح کو تسلیم کر دو. تو وہاں پر تاریخ نے لکھا کہ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے, البقیہ البقیہ البقیہ, یعنی کیا ہے, ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم قتل نہیں ہونا چاہتے. لہذا رضوان گرامی یہ آخری, آپ دیکھیں جہاں پہ یعنی بالکل آخری محاذ جنگ ہے, فوج یعنی آمنے سامنے, وہاں پر امام خطبہ دے رہے ہیں اور وہاں پہ لشکری امام حسن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے, ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. امام ان لوگوں کے ساتھ امیر شام سے جنگ لڑنے گئے. اسی طرح سے کوفے کے اندر بعض قبائل کے سرداروں نے معاویہ کو پیغام دلوایا اور کہا کہ آپ کوفے کے اوپر حملہ کرو, اور جب تم کوفے پر حملہ کرو گے, عراق پر حملہ کرو گے, تو ہم امام حسن مصطفیٰ کو اندر سے بغاوت کر کے, امام حسن مصطفیٰ کو گرفتار کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. اب آپ تصور کریں کہ امام حسن مصطفیٰ کو یہ ساری خبریں مل رہی ہیں کہ اندر سے کیا بغاوت ہونے جا رہی ہے. اسی طرح سے عبید اللہ ابن عباس, جن کا ذکر میں نے کل کیا, اس شخص نے خیانت کی, 12,000 افراد کا سپہ سالار, اور جس کے ساتھ قیس ابن سعد اور سعید ابن قیس, یہ دو مشاورین تھے جو امام کے وفادار تھے. امام نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہمراہ ان دونوں کو کیا کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد کو کچھ ہو جائے تو پھر قیس ابن سعد سپہ سالار ہوگا, اور اگر اس کو کچھ ہو جائے گا تو سعید ابن قیس وہ سپہ سالار بنے گا. البتہ یہ دونوں وفادار تھے, لیکن امام کو خبر ملتی ہے کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو 10,00,000 درہم لے کر عبید اللہ ابن عباس بک گیا اور اس نے معاویہ کی بیعت کی. اس کے بعد قیس ابن سعد سپہ سالار بنا. البتہ اس کے پاس جو تعداد رہ گئی فوج کی یہ 8,000 افراد کے ساتھ علیحدہ ہوا. عبید اللہ ابن عباس تھوڑی سی فوج رہ گئی 4,000 کی. 4,000 کے لشکر کا جو علمدار بنا یا سپہ سالار بنا قیس ابن سعد, اس کو جب وہ لڑنے کے لیے آیا تو دوبارہ سے معاویہ نے اسے پیشکش کی, اس کو بھی مال کی پیشکش کی. لیکن قیس چونکہ محب اہل بیت تھا, عاشق امام حسن مشتبہ تھا, مطیع امام حسن مشتبہ تھا, اس نے اس آفر کو ٹھکرایا اور امام حسن مشتبہ کے ساتھ کھڑا رہا. یہ ایک طرف. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امیر شام نے کیا چالیں چلی. واقعی سیاست کسی کو سیکھنی ہو, بلکہ سیکھتے ہی لوگ انہی سے. آج کل کے ہمارے سارے پولیٹیشنز انہی کے شاگرد ہیں نا پوری دنیا کے اندر. لہذا ایک طرف یہ بات ہوئی, دوسری طرف لشکر کے اندر اور کوفے میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ قیس ابن سعد جو جس نے 4,000 کا لشکر جس کے پاس تھا, اس نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے, معاویہ کی بیعت کر لی ہے اور وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا, امام حسن کا مخالف ہو گیا. یہ افواہ اڑائی گئی. اب آپ دیکھیں نا آج کل کا زمانہ بھائی کتنے تیز, آج کل یعنی میڈیا کتنا تیز ہے نا بھائی. دشمن خبر اڑائے کہ بھائی یہ ہو گیا, آپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبر اڑا سکتے ہو کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا, فوراً سے آپ اس کا ریئیکشن دے سکتے ہو. لیکن ادھر آپ دیکھیں کہ یعنی مواصلات اور انفارمیشن کی جو ٹرانسفر ہونا تھا کتنا مشکل اور کتنا سخت تھا. ایک بندہ گھوڑے پہ سفر کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا قاصد, اور پھر خبر پہنچتی تھی. لیکن معاویہ کا نظام بڑا زبردست تھا, میڈیا سیل اس کا بڑا, آج کل بھی ماشاءاللہ ہمارے دشمنوں کا میڈیا سیل بڑا ہر لحاظ سے ایکوپڈ ہے. تو اسی طرح سے زانِ گرامی بہت سخت تھا. انفارمیشن کا آسانی سے منتقل ہونا بڑا مشکل تھا, خبر کا آسانی سے اور اتھینٹک خبر کا منتقل ہونا بڑا مشکل تھا. لہذا افواہ بڑی آسانی سے پھیلائی جا سکتی تھی. لہذا افواہ پھیلائی گئی کہ ساتھ قیس نے جو ہے وہ صلح کر لی. اور اسی طرح سے ایک بڑے معززین کا وفد جو ہے وہ تیار کیا معاویہ نے, بڑے اچھی لمبی داڑھی والے, بڑے بڑے امامے والے, بڑا جبہ دستار والے, ہاتھ میں تسبیح, ایسے لوگوں کو بھیجا. بڑے معززین تھے اپنے علاقے کے, اپنے قبیلوں کے, ان کو بھیجا مولا امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مذاکرات کے لیے. ایک وقت بنا کر باقاعدہ بھیجا. اب ٹیکنیکس دیکھیں اذان گرامی, ٹیکنیکس دیکھیں. جب یہ وقت اندر گیا, امام سے مذاکرات ہوئے اور امام نے ان کی پیشکش کو رد کیا, یہ لوگ باہر آئے اور باہر آتے ہی انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ الحمدللہ امام حسن مشتبہ نے مسلمانوں کو خون ریزی سے بچا لیا ہے اور انہوں نے صلح پر دستخط کر دی, صلح ہو گئی. یہ خبر جیسے ہی لشکریوں میں پہنچی ایک شور و غوغا مچ گیا, لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا, مولا امام حسن مشتبہ کے خلاف لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی اور یہ اپنی بات کر کے نکل گئے. اور آپ تصور کریں کہ لوگوں نے تصدیق کرنا گوارا نہ کیا, بلکہ ایک بہت بڑا گروہ امام کے خیمے پر حملہ آور ہوا, امام کے اسباب کو لوٹا, امام پر حملہ کیا اور گویا امام کو قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن وہاں امام کے ساتھیوں نے امام کو بچایا. اب دیکھیں کہ یہ سارے حالات امام حسن مشتبہ کہ لوگ پوچھتے کہ بھائی صلح کیوں ہوئی, یہ سارے حالات ہیں امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے, اور کیسی گہری سازشیں ہیں امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے کو. مولانا آ گیا, جائیے درود بھیجے محمد والے کو. اسی طرح سے خوارج نے مدائن میں خیانت کی. جب مدائن میں امام مدائن سے نکلیں صحابات کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر یہ لوگ گھات لگائے بیٹھے تھے اور امام پر حملہ کیا, امام کو شدید زخمی کیا اور گویا امام بالکل شہادت کے نزدیک تھے. امام واپس مدائن لوٹے اسی حال میں اور امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس ناصر ہوتے, مددگار ہوتے تو میں بنو امیہ کو کبھی حکومت کرنے نہ دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. کہ بنو امیہ کے اوپر حکومت کرنا حرام ہے, بنو امیہ کے اوپر حکومت کرنا حرام ہے, یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو میں کیسے بنو امیہ کو حکومت کرنے دوں؟ لہذا زنگرامی یہ حالات آپ دیکھیں, امام ایک طرف, یعنی امام پر دو بڑے حملے ہوتے ہیں, ایک لشکر کے اندر ایک صحابات کے مقام. امام سخت زخمی ہے, امام کا لشکر ٹوٹ چکا ہے, خیانتیں اپنے عروج پر ہیں, افواہیں اپنے عروج پر گردش کر رہی ہیں اور لوگ اس وقت عجیب حیرانی اور پریشانی کا شکار ہیں. اب دیکھیں کس طرح کی ایک فضا بنا دی گئی, اور میں یہاں پر اپنے جو جوان یہاں پر بیٹھے ہوئے, ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے. دیکھیں, یاد رکھیے گا, اہل حق, میں ابھی کل بھی کہیں درس دے رہا تھا اعتکاف کے اندر, تو خواتین کا اعتکاف تھا, بچیاں سوال کرنے لگیں کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا حق کہاں پر, ادھر بھی اہل حق لگتے ہیں ادھر بھی اہل حق رکھتے ہیں. میں نے کہا یہی پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے, ہمیں اس پرابلم سے نکلنا ہے. بھائی آپ حق کو پہچانو, اہل حق بھی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ ایک انسان کی باڈی لینگویج سے, اس کی گفتار سے, اس کے کردار سے, اس کے رفتار سے, اس کے افعال سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے, اس بندے یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, آیا اس کا کردار شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, آیا یہ شخص مخلص ہے یا نہیں ہے, آیا یہ شخص دیندار ہے یا نہیں ہے. ہر عاقل انسان جس کے اندر تھوڑی سی بھی دینداری ہے, تھوڑی سی بھی بصیرت ہے, وہ پہچان سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پہچاننا نہیں چاہتے, ذہن پر زور نہیں دینا چاہتے, ہم توجہ نہیں کرنا چاہتے, ہماری توجہات ہی کہیں اور ہیں, ہم ان لوگوں سے انٹریکٹ نہیں ہونا چاہتے, رابطہ نہیں رکھنا چاہتے جو اہل حق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشکل میں آ جائیں گے, پریشانی کا شکار ہو جائیں گے, جنگ لڑنی پڑے گی, اسیر ہونا پڑے گا, مسنگ پرسنس میں سے ہو جائیں گے, ہاتھ پاؤں قلم ہوں گے, سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, مال لوٹ لیا جائے گا, حکومت کی طرف سے شیڈیول 4 میں ڈال دیا جائے گا, ایف آئی آر کٹ جائے گی. تو ہم تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے ہم اہل حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہتے, ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ حق کہاں پر ہے. جیسے اجتماعی مسائل میں, سیاسی مسائل میں ہم بالکل بے طرف رہنا چاہتے ہیں, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, قرآن مجید کے بقول, نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا حق کہاں پر ہے. ہم کہتے ہیں ادھر بھی امامے ہیں ادھر بھی امامے ہیں. مثلاً برطانیہ کے اندر بھی امامہ پوش موجود ہیں, جو برطانیہ کے تعاون سے ایک پوری اپنی اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں. کون سا اسکول آف تھاٹ ہے ان کا؟ ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جو تشیعوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے. اس کے مقابلے میں قوم ہے, نجف ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ادھر بھی مولانا ہے ادھر بھی مولانا. بھائی اپنے اندر بصیرت پیدا کرو, تھوڑی توجہ کرو, تھوڑا سوچو, کوشش کرو سمجھنے کی حق کہاں پر ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کون مصلحت دین کے مطابق بول رہا ہے اور کون مصلحت امریکہ کے متعلق بول رہا ہے, کون دشمن کے لیے کام کر رہا ہے, کون دوستوں کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کو سمجھنا ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. جیسے نماز پڑھنا آپ کی ڈیوٹی ہے, روزہ رکھنا آپ کی ڈیوٹی ہے, جیسے حج کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے, حق کو سمجھنا, اہل حق کو سمجھنا اس سے بڑی ڈیوٹی ہے آپ کی. اگر آپ کوشش نہیں کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہو, کہ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے مجبور ہوئے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین بند کرنے پر مجبور ہوئے. کیوں مجبور ہوئے؟ کس وجہ سے؟ حکمیت کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ لوگ حق کو نہیں پہچاننا چاہتے تھے, لوگ حق کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے, لوگ اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے, لوگ گھبرا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. حالانکہ زندگی کتنی ہے, 50 55 60 70 سال کی زندگی, اس کے بعد مر جانا ہے. آپ دیکھو کربلا والے بھی اس دنیا سے چلے گئے شہید ہو کر, توابین بھی اس دنیا سے چلے گئے, اور وہ دنیا دار اور بے وفا کوفی بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو کیا ابدی ان کو زندہ رہنا تو کوفے والوں کو؟ کتنا مال لیا ہوگا انہوں نے اہل شام سے, کتنا مال کمایا ہوگا انہوں نے امیر شام سے, کتنا بیت المال کو لوٹا ہوگا, سب کچھ ختم ہوگا. کتنے بڑے بڑے منصبوں پہ رہے, خلافت پر رہے, ہمیشہ خلیفہ کے دربار میں ان کے نور نظر اور نور عین بن کے رہے, لیکن وہ ختم ہو گئے. ایسے ختم ہوئے کہ آج ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے, لیکن کربلا والے آج بھی زندہ ہیں. جنہوں نے آئمہ کا ساتھ دیا وہ آج بھی زندہ ہیں, ابو ذر سلمان مقداد جیسے لوگ آج بھی زندہ ہیں. تو ذہن گرامی, یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. آپ میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو, کوئی کبھی علی والا یہ نہ کہے, امام حسن مصطفیٰ کا ماننے والا یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ حق کہاں پر ہے. بھائی کوشش کرو حق جاننے کی. آپ کو کسی کو خدا نخواستہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر ہوتے کہتے جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے. نہیں بھائی, کینسر کا علاج کرنا ہے, مر جاؤ گے, تمہیں اپنی جان کی فکر ہوتی ہے تو پھر بیسٹ ترین ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو کہ اسی سے علاج کروانا ہے میں نے. اور جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, کہیں نہ کہیں سے رائے حل نکال کر اچھے ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہو. تو جب جسم کی جسم کو بچانا ہو, جان کو بچانا ہو, تو آپ کوشش کرتے ہو, تگ و دو کرتے ہو, صحیح جگہ تک پہنچ جاتے ہو. تو دین بچانے کے لیے آپ تگ و دو نہیں کر سکتے, کوشش نہیں کر سکتے, مطالعہ نہیں کر سکتے, بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے, اہل علم سے نہیں پوچھ سکتے, احادیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے. نہج البلاغہ پڑھو تاکہ بصیرت پیدا ہو, قرآن پڑھو تاکہ بصیرت پیدا ہو, تاریخ پڑھو تاکہ بصیرت پیدا ہو, لیکن ہم یہ ساری چیزیں پڑھے بغیر کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیا کیا ہوگا. پھر اگر ہمارا عاشر و نشر معذرت کے ساتھ اگر دوسروں کے ساتھ ہو تو قیامت کے دن پھر ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ خدایا کس کے ساتھ محشور کر دیا, ہم تو کسی اور کا نام لیتے تھے. بھائی نام کسی اور کا لیتے تھے لیکن عمل تمہارا کسی اور کے ساتھ. ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر. میرا وقت ختم ہو رہا ہے زانگر. میں صلح نامے کا جو متن ہے اس کے میں آپ کو دو چار نکات بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیں صلح نامہ یہ امام حسن مشتبہ کی جیت تھی, اسلام کی جیت تھی, اگر اس پر عمل ہو جاتا, اگر اس پر عمل ہو جاتا, اور نہیں بھی ہوا تب بھی امام حسن مشتبہ کی جیت تھی. یاد رکھیے گا اس بات, ہر دو صورتوں اگر اس پر عمل ہو جاتا تب بھی اسلام اور مسلمانوں کے حق میں تھا, اور نہیں ہوتا تب بھی یہ تمہید بنتی کس کی؟ عاشورہ کے قیام کی, کربلا کی, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی جو تمہید بنی ہے وہ صلح امام حسن بنی ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ صلح نامے کا جو متن تھا اس میں پہلا نقطہ یہ تھا, اس کا پہلا بند, کہ معاویہ قرآن و سنت, قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے گا, اس کے مطابق حکومت کو چلائے گا. وہ امیر شام کہ جو دوسری سیاست پر عمل پیرا تھا, شیطانی سیاست پر عمل پیرا تھا, اس کو امام حسن مجتبیٰ صلح کے پہلے بند میں لکھوا دیں کہ تم, میں خلافت تمہیں اس وجہ سے واگزار کر رہا ہوں تاکہ تم قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرو, اللہ کے فرامین کے مطابق عمل کرو. دوسرا بند کہ معاویہ کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت کا حق ہوگا, اور اگر امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس خلافت کے حقدار ٹھہریں گے, اور معاویہ اپنا کسی کو جانشین نہیں بنا سکتا, نہ یزید کو نہ کسی اور. یہ باقاعدہ متن صلح نامہ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. تیسرا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب و شتم ہوتی تھی, لوگ برا بھلا کہتے تھے, اسی نے شروع کروایا تھا میرے شام نے, وہ بند کیا جائے گا اور مدح علی شروع کروائی جائے گی. یہ صلح نامے کا آپ دیکھو تیسرا نقطہ ہے, مدح علی کروائی جائے گی اور سب علی بند کروایا جائے گا, سب و شتم ختم کروایا جائے گا. اسی طرح سے 50 لاکھ درہم جو بیت المال میں وہ مختص رہیں گے امام حسن مجتبیٰ سے. امام حسن مجتبیٰ جیسے چاہیں گے شریعت کے مطابق اپنی زیر نگرانی اس کو خرچ کریں گے. اسی طرح سے دارا بگرد جو ایک علاقہ ہے اس کی جو آمدنی ہوگی 10 لاکھ ہے, وہ شہدائے جمل الصفین میں جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے رکاب میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو تقسیم کیا جائے گا 10 لاکھ درہم. اسی طرح سے پانچواں جو بند ہے وہ معاویہ شام و عراق و حجاز میں لوگوں کی تعقیب نہیں کرے گا, لوگوں کے پیچھے نہیں جائے گا, لوگوں کو اذیت نہیں کرے گا, لوگوں کا قتل عام نہیں کرے گا, لوگوں کے حقوق سل نہیں کرے گا. یہ باقاعدہ بند کا حصہ ہے, اس میں شیعہ سنی سب شامل ہیں. اسی طرح سے بند کے جو جزئی نکات ہیں اس میں یہ تھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کو امان دی جائے گی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی, اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی. بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا, صلح نامے کے اوپر دستخط ہوئے اور اس کے بعد یہ لوگ کوفہ آئے. کوفہ آنے کے بعد انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ یہ صلح نامہ ہوا, یہ اس کے بند ہیں, یہ اس کے نکات ہیں اور آج کے بعد سے خلافت جو ہے وہ معاویہ کے حوالے ہیں, لیکن صلح نامے کے ان نکات کے مطابق. لیکن جب معاویہ کوفہ آیا اور ممبر پر گیا تو اس نے کوفیوں کی توہین کی, اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی اور وہاں پر اعلان کیا کہ میں اس صلح نامے کو نہیں مانتا اور یہ صلح نامہ نعوذ باللہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں, اور یاد رکھنا اس بات کو کہ میں اس لیے تمہارے خلاف لشکر کشی نہیں کی, جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, نہیں, اس لیے نہیں آیا کہ تم نمازی بن جاؤ, بلکہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم پر حکومت کر سکوں اور تم میرے فرما بردار بن سکوں. یہ وہاں پر اس نے اعلان کیا. جب اس نے اعلان کیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ جو چاہتے تھے کاش ہم وہ لوگ کر لیتے. اس کے بعد کیا ہوا میں دو جملوں میں عرض کروں عزیزان گرامی. اس کے بعد امیر شام نے شیعان حیدر کرار کا قتل عام کرنا شروع کیا, بلاد اسلامی میں قتل عام کرنا شروع کیا, خصوصاً شیعان علی کے ہاتھ پاؤں قلم کیے, حجر بن عدی کو قتل کیا. اسی طرح سے عزیزان گرامی بیت المال سے شیعوں کا ناطقہ بند کر دیا, ان کے فہرست سے فہرست کے اندر جو بیت المال میں نام تھے جس کا بھی نام علی حسن حسین ہوتا تھا ان کا نام کاٹ دیا جاتا تھا. اقتصادی حوالے سے شیعوں کا بائیکاٹ کیا گیا, عراق کے اندر جو وہاں پہ اخراجات ہوتے تھے وہاں کے معیشتی حوالے سے ان کو کاٹ دیا گیا. انتہائی غربت, بھوک, افلاس عراق کے اندر شروع ہو گئی, اور جب شیعوں کا قتل عام شروع ہوا تو اس کے بعد شیعوں کو خیال آیا کہ کاش ہم امام حسن مجتبیٰ کی بات سن لیتے اور معاویہ سے جنگ لڑتے. اور ایک اور بات زانی گرامی, ادھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ سے بھاگے ہیں نا, ادھر نخیلہ کے مقام پر جب معاویہ کا لشکر پہنچا تو وہاں پر خوارج نے منظم طریقے سے ان پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ جیت لی, ہزاروں لوگ قتل ہو گئے. معاویہ نے پیغام دلوایا کوفیوں کو کہ اہل کوفہ, اہل عراق, جنگ کے لیے نکلو, اگر تم جنگ کے لیے نہیں نکلے یعنی خوارج کے خلاف جنگ لڑو, نخیلہ کے مقام پر پہنچو, جو جنگ کے لیے نہیں نکلا مر اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی جان کی کوئی امان نہیں. بیچارے وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رکاب میں جنگ نہیں لڑی وہ آج مجبور ہوئے کہ معاویہ کی رکاب میں جنگ لڑے. یہ بدنصیبی ہے ان مسلمانوں کی, بدنصیبی ہے ان مسلمانوں کی. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام حالات و شرائط کے تحت مجبور ہوئے کہ صلح کریں. اور زانی گرامی تفصیلات اور بہت زیادہ ہیں, میں نے بڑی صرف آپ کو فلیش پوائنٹ جو ہیں آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. اب سوال کیا ہے کہ امام نے عبید اللہ ابن زیاد کو سپہ سالار بنا کر بھیجا, عبید اللہ ابن عباس کو, عبید اللہ ابن عباس کو سپہ سالار بنایا تھا, عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں بنایا؟ تو اس وقت جو بھی اویلیبل لوگ تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ امام اپنے معجزے سے کوئی کام نہیں کرتے، اور جو علم غیب ہے اس کے تحت کام نہیں کرتے، حالانکہ جانتے ہیں سب کچھ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسباب، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسباب اور مسببات کے تحت، جو جس طرح سے روٹین میں ایک عام معاشرہ کام کرتا ہے، عام انسان کام کرتا ہے، اسی طرح سے آپ نے کام کرنا. لہذا اویلیبل لوگ جو تھے وہ یہی لوگ تھے جن سے امام نے استفادہ کرنے کی کوشش کی. سوال یہ کہ امام کی اس غربت کے دوران امام حسین، جناب عباس اور باقی برادران امام اور ان کے قریبی ساتھی کہاں تھے؟ وہ امام کے ساتھ تھے، امام حسن مشتبہ کے ساتھ تھے. کہہ رہے ہیں کہ اس حقیقت کے معلوم ہونے کے باوجود کہ لشکر خیانت کا شکار ہے، امام نے گوشہ نشینی کیوں اختیار نہیں کی؟ تو امام نے بعد میں صلح ہی کی نا. یعنی جواب اس کا یہ ہے کہ امام نے پہلے اپنی پوری کوشش کی. یعنی امام شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کریں، لیکن جب لوگ آمادہ نہیں ہوئے اور یہ ساری سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً پیش کی ہے، تو اس وقت امام بہرحال مجبور ہوئے صلح کے اوپر. اور آپ کہہ رہے ہیں گوشہ نشینی، تو ہمارا کوئی امام گوشہ نشینی اختیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی گوشہ نشین نہیں ہوئے، 25 سال میں مولا گوشہ نشین نہیں ہوئے، اپنی ایکٹیویٹیز انجام دیتے رہے. امام حسن مشتبہ نے اگر صلح پر دستخط کی تھی تو اس کے جو ایک اور اسٹریٹجی تھی امام حسن مشتبہ کی، جو علماء اور محققین نقل کرتے ہیں، کہ اس صلح کے بعد امام ایک بڑا حملہ کرنا چاہتے تھے، دوبارہ سے اپنی فوجوں کو جمع کرنا چاہتے تھے. ایک فرصت پانے کے بعد امام دوبارہ سے امیر شام سے جنگ لڑنا چاہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ ساری جنگ، مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صلح نامہ اور یہ سارا جو سچویشن تھی اور جو کچھ کوفیوں کا اور عراقیوں کا قتل عام ہوا، یہی چیز اس بات کا باعث بنی کہ لوگ بنو امیہ کے مزید خلاف ہوئے، اور لوگوں کا احساس ہوا، احساس پشیمانی ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 30,000 کوفیوں نے نامے لکھے، 30,000 افراد نامے لکھے، اور وہ لوگ آمادہ تھے جنگ لڑنے کے لیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کوفی لا یوفی والی بات ہے کہ آمادہ ہوتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں. بہرحال یہ ساری سچویشن کے ساتھ آئمہ علیہ السلام نے اپنے حصے کے ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اور ہم سب کے لیے امام حسن مشتبہ کی اس سیاسی، اجتماعی اور جہادی زندگی میں بہت بڑی عبرت ہے. امام حسین کی جہادی زندگی کے اندر، سیاسی زندگی میں بہت بڑی عبرت ہے، مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں ہم سب کے لیے عبرت ہے. ہمیں عبرت کو لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم دور حاضر میں وقت کے امام کا ساتھ دے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.